أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام صلوات اما بعد بارگاہ الہی میں دست پر دعا ہے کہ خدا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ہمیں سید الشہداء کے عزادہ روح میں شمار فرمائے بروز محشر ہمارا شمار سید الشہداء کے عزادہ روح میں فرمائے بانی مجلس کا اہتمام کرنا آپ سب کا تشریف لانا ہمارا حاضر ہونا اس پرسے کو خدا سید کائنات کی بارگاہ میں قبول فرمائے اور بروز حشر ہمیں سید کائنات کے شفاعت نصیب فرمائے قبولیت دعا و مجلس کے لیے درود پڑھے محمد و آل محمد اذان محترم تقویٰ کے موضوع پر ان مجالس میں آپ سے بات ہوئی آج اس سلسلے کی آخری مجلس ہے بس صفات تقویٰ پر آج بات کرنے کی خواہش ہے اور وقت پہلے ہی کم رہ گیا ہے لیکن کوشش کریں گے کہ اگر ممکن ہوا تو دامن وقت کے اندر اندر ہم بات کو مکمل کریں لیکن اگر آج آخری مجلس ہونے کے اعتبار سے اگر کچھ وقت اوپر ہوگا تو انسان رات در گزر کریں گے درود پڑھے محمد و آل محمد جو دوست جو احباب جو مومنین جو خواران نئے شامل ہوئے آج آئے ہیں اور اس سے پہلے مجالس انہوں نے سماعت نہیں فرمائی ان کے لیے ایک تمہیداً دو تین جملے عرض کرتا ہوں، اور جو ریگولر ہیں ان کے لیے ایک تذکر ہوگا، یاد دہانی ہوگی، ایک ریمائنڈ ہو جائے گا. درود پڑھے محمد والے میں. تقویٰ کا معنی عموماً پرہیزگاری اس کا معنی کیا جاتا ہے، اور جب بھی ہمارے ذہن میں تقویٰ یا متقی کی بات ہوتی ہے تو ہمارے ذہن میں عموماً نیک لوگ کہ جو عبادت کرنے والے ہوتے ہیں، جو تسبیح کرنے والے ہوتے ہیں، جو پرہیز کرنے والے ہوتے ہیں، جو عموماً خود کو گناہوں سے بچانے کے لیے معاشرے سے دور رہتے ہیں، زیادہ سوشل نہیں ہوتے، اس طرح کی کچھ چیزیں ذہن میں آتی ہیں. جبکہ تقویٰ کا جو مفہوم ہے، معنی ہے، وہ ہے بچنا، خود کو محفوظ رکھنا، خود کو بچانا، دیکھ بھال کرنا. اور تقویٰ کا تعلق فقط عبادات کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ انسان کی زندگی کے ہر مرحلے میں، انسان کی زندگی کے ہر گوشے میں تقویٰ امپلیمنٹ ہوتا ہے. اور ایک متقی انسان زندگی کے ہر شعبے میں کامیاب انسان ہوتا ہے، وہ کبھی بھی منصوبہ بندی میں کمزوری نہیں دکھاتا. ایسا نہیں ہوتا کہ ایک انسان متقی بھی ہے اور اس کی زندگی پلاننگ کے ساتھ نہیں چل رہی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ ایک انسان متقی بھی ہے اور جو کام وہ کرتا ہے، یعنی جو کام اس کے ذمے ہیں، جس کام کو وہ انجام دے رہا ہے، جس پیشے میں وہ ہے، جو بھی پیشہ اس کا ہے، میں نے عرض کیا اکثر کہ اسٹوڈنٹ ہو، پریکٹیکل لائف میں ہو، کوئی بھی کام آپ انجام دے رہے ہیں، متقی ہونے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ اس کام میں ماہر ہوتا ہے، وہ اپنے کام کا ماہر ترین انسان ہوتا ہے. یاد رکھیے، تقویٰ ہے کہ آپ اس کام کے ماہر ترین انسان ہیں. اور دوسرا کیا ہے، اس کام میں غفلت کی وجہ سے جو نقصان ہوتا ہے، جو کام بھی انجام دیا جا رہا ہے، ایک دور پڑے محمد والے محمد. غفلت کی وجہ سے یا سستی کی وجہ سے جو اس کام کا نقصان ہوتا ہے، اس نقصان سے وہ بچاتا ہے خود کو. رہبر معظم کا مشہور جو فرمان بار بار میں نے سنا ہے، رہبر بزرگوار فرماتے ہیں کہ انسان، متقی انسان کسی بھی میدان میں، کسی بھی کام میں قدم رکھتا ہے تو وہ پوری منصوبہ بندی کے ساتھ اس کام میں قدم رکھتا ہے، اور وہ اس کام کو اس طرح سے انجام دیتا ہے کہ نہ اپنی ذات کو، نہ لوگوں کو، نہ معاشرے کو نقصان پہنچاتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اپنی ذات کو نقصان پہنچا دے، یا لوگوں کو نقصان دے دے، یا معاشرے کا نقصان کرے. متقی انسان کبھی بھی نہ اپنے آپ کو نقصان میں ڈالتا ہے، نہ معاشرے کو، نہ لوگوں کو. لہٰذا تقویٰ کا جو لازمہ ہے، بچنا، بس خود کو بچانا. اب کاروبار کرتے ہیں، پوری منصوبہ بندی کے ساتھ کریں گے. پھر جو میں نے مراحل بتائے تھے تقویٰ کے، تقویٰ کا ایک مرحلہ اطاعت الہی ہے، تقویٰ کا ایک مرحلہ مغفرت ہے. اطاعت الہی میں جو کمزوریاں رہ گئی تھیں، مغفرت کی وجہ سے ان کو کمپنسیٹ کرنا ہوتا ہے، ان کو حل کرنا ہوتا ہے. نافرمانی کی وجہ سے روح پر جو زخم آیا تھا، اس زخم کے علاج کو مغفرت کہتے ہیں، اس زخم کو مندمل کرانے کو مغفرت کہتے ہیں. اور مغفرت کی طرف خدا نے بلایا ہے، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ. تم تیزی دکھاؤ، جانے میں جلدی کرو، جلدی سے جاؤ مغفرت کی طرف، اپنے رب کے مغفرت کی طرف جاؤ. ہم اللہ سے کہتے ہیں خدا مغفرت ادھر ہی بھیج دے، انہا ہونا قائدون، ہم ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں، تو بھیج دے مغفرت. آج کل کی زبان میں کہیں تو خدا مغفرت کوریئر کر دیں، ہم تو نہیں نکل سکتے. مغفرت جو ہے وہ کوریئر ہونے والی چیز نہیں ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ ہم آرام سے بیٹھے رہیں گے اور مغفرت ہو جائے گی، نا. ایسا نہیں ہوگا کہ آرام سے بیٹھے رہیں گے، ہم دو آنسو نکالیں گے تو مغفرت ہو جائے گی، نا. توبہ کے لیے وہ آنسو، اس سے توبہ ہو جائے گی، آپ گناہ سے واپس آ جائیں گے. لیکن گناہ میں جانے کی وجہ سے جو آپ اپنے آپ کو زخمی کر بیٹھے ہیں، جو آپ کی روح زخمی ہو گئی ہے، وہ جو آپ کی روح بیمار ہو گئی ہے، اس کا علاج کروانا ہے، اس کو ٹریٹمنٹ دینی ہے، اس کو دوبارہ صحت مند کرنا ہے، تاکہ پھر آپ آگے بڑھ سکیں، تاکہ آپ قدم آگے بڑھا سکیں. بس ذہن میں ایک نقطہ عرض کرتا ہوں، پوری توجہ رکھیے گا، ہر جوان نے نقطہ اس وقت توجہ رکھنی ہے. کیا وجہ ہے ہمارے جوان کیا وجہ ہے اے جوان، اے عزیز، میرے دوست، میرے جوان، کیا وجہ ہے؟ تمہیں فیس بک میں تو بوریت نہیں ہوتی، اللہ کی بک میں بوریت ہو جاتی ہے، کیا وجہ ہے؟ فیس بک تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، تم تین تین چار چار گھنٹے بھی فیس بک پہ لگ سکتے ہو، تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی، اللہ کی بک جب آتی ہے تم آدھا گھنٹہ بھی نہیں رہ سکتے اس کے سامنے، کیا وجہ ہے جوان عزیز؟ وجہ یہی ہے، بیٹا روح زخمی ہے تیری، تیری روح بیمار ہے، مغفرت کروانا ہے، ٹریٹمنٹ کروانی ہے، اس کا علاج کر، پھر جب محضر قرآن میں بیٹھنے میں تجھے سستی محسوس نہ ہو، پھر سجدے شکر کر کے کہو خدا تیرا شکر کہ تو نے میری مغفرت فرمائی۔ یاد رکھیں اس بات، ہم سب، میں جوانوں سے اس لیے کہہ رہا تھا، سب کا یہی مسئلہ ہے، ہم میں سے ہر ایک کا، کیا وجہ ہے کہ عبادت میں نیند آتی ہے، کوئی مووی چل رہی ہو تو نہیں آتی، اس میں دلچسپی ہوتی ہے، اس میں دلچسپی نہیں ہوتی، جبکہ میں اور آپ کس کے ماننے والے ہیں؟ نو محرم کی، نو محرم کا دن تھا، جناب زینب کے خیمے میں مولا حسین بیٹھے ہوئے تھے، کچھ دیر کے لیے آنکھ لگی، بی بی زینب نے جگایا، کہا بھائی حسین لشکر کی آوازیں آ رہی ہیں، ایسا تو نہیں ہے کہ یزیدیوں نے حملہ کر دیا ہو؟ معلوم کروایا، پتہ چلا کہ عمر ساتھ لشکر لے کر آگے بڑھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یا بیعت کرو یا جنگ کرو۔ حضرت عباس کو مولا حسین نے کہا، وہ جو مشہور جملہ ہے جو حضرت عباس کے روزے پہ لکھا ہوا ہے، حضرت عباس کی فضیلت کا بھی اندازہ کر لیں، مولا حسین نے کہا عباس جاؤ اور ان سے ایک رات کی مہلت لے لو، ہمیں آج کی رات مہلت دے دو۔ کیوں کیوں مہلت دے دو؟ کیا کل بیعت کریں گے؟ نہ۔ کہا عباس جاؤ آج کی رات کی مہلت لے لو، ان سے کہو کہ ہم اپنی زندگی کی آخری رات قرآن کی تلاوت اور اللہ سے مناجات میں گزارنا چاہتے ہیں۔ اگلا جملہ کیا کہا میرے مولا نے، میرے اور آپ کے مولا نے، جس کے ہم عاشق ہیں، مولا حسین کہتے ہیں اللہ جانتا ہے، خدا شاہد ہے کہ مجھے قرآن کی تلاوت اور خدا سے مناجات کے ساتھ عشق ہے۔ حسین عاشق ہے تلاوت قرآن کا، حسین عاشق ہے اللہ سے مناجات کرنے کا۔ کیا کہا حضرت عباس کو؟ بنفسی انت یا اخی، بنفسی انت یا اخی، حسین ابن علی فرزند زہرا امام وقت، حضرت عباس کو کہہ رہے ہیں بنفسی انت یا اخی، تیرا بھائی تجھ پر قربان ہو جائے اے عباس، جاؤ اور آج کی رات کی مہلت لے لو۔ پس ازان محترم، میں اور آپ حسین کے ماننے والے ہیں، ایک جملہ فارسی میں ایک اسٹیکر کے اوپر کسی بزرگ عالم کا ایک جملہ لکھا ہوا تھا، یہ آج کی اس مجلس میں اگر یہ جملہ بھی سمجھ میں آ جائے شاید بہت سب کی زندگی سنور جائے، بہت خوبصورت بات ہے۔ کہا کہ دو محرم کو حسین ابن علی کربلا میں وارد ہوئے تھے اور پھر کربلا کو ایسا آباد کر دیا کہ آج دنیا میں کربلا سے زیادہ آباد کوئی جگہ نہیں ہے، ایسا ہی ہے نا، عجیب ہے۔ اور اس کے آگے جملہ لکھا تھا، بس تم لوگ ایک کام کرو کہ جب تمہاری زندگی میں محرم آئے تو دو محرم کو حسین ابن علی کو اپنے دل میں اتار، جس پر حسین کربلا میں وارد ہوئے تھے نا، تم حسین ابن علی کو دل میں وارد کروا لو، پھر دیکھنا تمہارے دل کو بھی کربلا کی طرح آباد کر دے۔ زخمی ہے نا روح، بہترین دوائی ہے حسین ابن علی، زخمی روح کا علاج ہے حسین کے غم میں بہنے والے آنسو، ہم زخموں کا علاج ہے۔ بس جوانان عزیز، بزرگان، میرے محترم سامعین، یہ آج آخری مجلس، اگلے سال اگر خدا نے زندگی دی اور پھر آپ سے ملاقات ہوئی، ہم میں سے کتنے ایسے ہوں گے جو اگلے سال شاید نہ ہو، زندگی اپنے اختتام کو پہنچ جائے، اس لیے عرض کر رہا ہوں اگر روح بیمار اور زخمی ہے تو پھر نصیحت کا اثر نہیں ہوتا، چاہے نصیحت کرنے والا امام وقت ہی کیوں نہ ہو۔ امام حسین علیہ السلام، عاشور کا دن ہے، عاشور کے دن میں 10 دفعہ سے زیادہ امام نے یزیدیوں سے خطاب کیا ہے، نصیحت کر رہے تھے انہیں۔ بالآخر امام حسین علیہ السلام نے کہا، میری نصیحتوں کا اثر کیوں نہیں ہوتا تم پہ؟ یا ایسا ہے کہ تمہارے پیٹ میں مال حرام ہے؟ جس پیٹ میں مال حرام ہوتا ہے اس پر نصیحت کا اثر نہیں ہوتا۔ بس تقویٰ کیا ہے؟ اپنی زندگی کو غفلت سے بچانا۔ ہم نے اپنی زندگی کو خدا کی راہ میں خدا کے دیے ہوئے اصول اور قانون کے مطابق گزارنی ہے۔ جو جو چیز ہمیں اس راستے سے ہٹانے کے لیے ہم پر حملہ‌آور ہوتی ہے، وسوسہ ہو، کوئی بھی چیز ہو، ہو سکتا ہے دوست کی شکل میں کوئی ایسے دوستی ہماری بن جائے کہ جو ہمیں راہ خدا سے ہٹانے والا ہو، تو پس تقویٰ کیا ہے؟ اپنے آپ کو اس طرح کے تمام حملوں سے بچانا اور اللہ کے راستے پر چلتے رہنا۔ بس آج تقویٰ کے صفات میں سے 2 صفات آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں۔ ایک دفعہ درود پڑھ کر تھوڑا سا قریب ہو جائیں تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے آسانی سے جگہ کرنے کی بن جائے۔ جی دروازے کی طرف سے ذرا ایک دفعہ اور تھوڑا اور قریب ہو جائیں، درود پڑھیں محمد والے محمد۔ بس صفات تقویٰ میں سے جو رہبر معظم نے ذکر کی ہیں 2 صفات اور جو اندائے اہم بھی ہیں، ایک ان میں سے توکل ہے اور ایک انفاق ہے، اور ان دونوں کا بھی مسئلہ کل بھی آج جو اس مجلس کے جو بانی ہیں، جو اس گھر کے صاحب خانہ ہیں، وہ بھی بتا رہے تھے مجھے کہ جب رہبر معظم کی کتاب میں نے پڑھی اور اس میں مفاہیم جو بیان ہوئے، وہ مفہوم جو ہم نے سنا ہوا ہے اس کی نسبت بالکل ایک ایسی بات کہ جو اس سے پہلے سننے میں نہیں آئی تھی، اور عقل گواہی دے رہی تھی کہ یہی ٹھیک ہے، جو پہلے سے سنا ہوا تھا وہ ٹھیک نہیں تھا، عقل بھی گواہی دے رہی تھی کہ یہ جو رہبر درست ہے۔ اسی طرح آج توکل اور انفاق دونوں موضوعات ایسے ہیں اور دونوں کا معنی جو ہمارے اندر رائج ہے اس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ تو میں بالترتیب جو یہاں میں نے ترتیب رکھی ہے انفاق سے شروع کر رہا ہوں اور دوسرے مرحلے پہ توکل کو بیان کروں گا، اور انشاءاللہ عرض کیا تھا شروع میں اگر آج کچھ وقت اوپر ہو جائے گا تو آپ انشاءاللہ اس پر صبر کریں گے۔ انشاءاللہ درود پڑھیں محمد والے محمد۔ ایک دوسرے پڑھیں محمد والے۔ انفاق کا عموماً معنی قرآن مجید میں بے شمار جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، مومنین سے مخاطب کیا، کہا کہ مومن وہ ہیں کہ جو انفاق کرتے ہیں، اور انفاق کا جو ترجمہ کیا جاتا ہے وہ ہوتا ہے خرچ کرنا۔ انفاق یعنی راہ خدا میں خرچ کرنا، انفاق کا مطلب راہ خدا میں خرچ کرنا، جبکہ انفاق کا جو مفہوم ہے، ہر خرچ کرنے کو انفاق نہیں کہتے، یعنی انسان کہے میں نے راہ خدا میں یہ چیز دے دی، یہ چیز دے دی، یہ خرچ کر دیا، یہ خرچ کر دیا، ہر خرچ کرنے کو انفاق نہیں کہتے ہیں۔ انفاق کیا ہے؟ آپ خلا پر کریں، کوئی خلا تھا اسے آپ نے پر کیا، اس پر انفاق کیا، کمی تھی اس کمی کو پورا کیا، یہ انفاق ہے۔ کوئی حقیقی ضرورت تھی اس ضرورت کو پورا کیا، وہ انفاق ہے۔ وَإِلَّا اگر آپ حقیقی ضرورت پوری نہیں کر رہے تو پھر آپ خرچ تو کر رہے ہیں، انفاق نہیں کر رہے ہیں۔ خرچ کرنے میں اور انفاق میں فرق ہے، اس طرف توجہ کرنی۔ انفاق کیا ہے؟ مثال کے طور پہ ایک علاقہ ہے، وہاں پہ آپ نے چاہا کہ میں یہاں پر اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کروں، آپ نے گئے، آپ نے سوچا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بہترین ذریعہ ہے کہ میں مسجد بنوا دوں، کیونکہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے، جب بھی لوگ اس میں نماز پڑھیں گے اس کا مجھے اجر ملتا رہے گا۔ ٹھیک ہے، آپ نے وہاں پہ مسجد بنا دی، جبکہ اس علاقے میں آپ نے اگر پہلے سے معلوم کر لیا، آپ کو پتہ چلا کہ اس علاقے میں 10 مسجدیں پہلے سے ہیں اور جتنی آبادی ہے اس کے حساب سے 10 مسجدیں پوری ہیں،
مزید اس علاقے میں مسجد کی ضرورت نہیں ہے، یعنی اس علاقے کے اندر مسجد کی کمی نہیں تھی، خلا نہیں ہے مسجد کا، یعنی اس علاقے کی حقیقی ضرورت مسجد نہیں تھی. جبکہ آپ کو پتہ تھا، یا کسی نے ہو سکتا ہے بتایا ہو یا ہو سکتا ہے نہ بتایا ہو، کہ اس علاقے کی حقیقی ضرورت، اس علاقے میں صاف پانی نہیں ہے، لوگوں کے پاس پینے کے لیے صاف پانی نہیں ہے. عزیزان محترم، اگر آپ وہاں مسجد بناتے ہیں تو کہا جائے گا کہ آپ نے خرچ کیا ہے اللہ کی راہ، ٹھیک ہے آپ نے خرچ کیا ہے، لیکن اگر آپ وہاں صاف پانی کا بندوبست کرتے ہیں تو اسے کہیں گے کہ آپ نے وہاں پر انفاق کیا ہے، جو اللہ نے آپ سے طلب کیا تھا کہ انفاق کرو. خرچ کرنے کا تو نہیں کہا اللہ نے، کہا انفاق کرو. اور کہا کیا ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، جو ہم نے رزق انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، انفاق کرتے ہیں. اچھا، رزق کا مطلب کیا ہے؟ جب بھی کہتے ہیں نا انفاق کرو، ہر ایک کے ذہن میں پیسے آتے ہیں، ہر ایک کے ذہن میں مال آتا ہے. اچھا انفاق کرو، مولوی صاحب کہہ رہے پیسے دو، انفاق کرو یعنی خرچ کرو پیسے دو، نا اللہ نے یہ نہیں کہا کہ پیسے دو، اللہ نے مال نہیں کہا ہے، اللہ نے کہا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، جو کچھ ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے انفاق کرو. کیا کیا دیا اللہ نے تمہیں؟ مولا متقیان سے پوچھا گیا، مولا رزق جو قرآن کہتا ہے رزق، تو رزق کیا ہے، کتنے قسم کا ہے؟ مولا نے کہا رزق 300 قسم کا ہے، آسمان سے نازل ہونے والا رزق 300 قسم کا ہے، اور اس میں سے سب سے حقیر، سب سے نیچے والا، 300 نمبر پہ جو آتا ہے، مولا نے کہا سب سے حقیر وہ ہے کہ جو تم کھاتے ہو، 299 اس سے اوپر ہے، سب سے نیچے وہ ہے کہ جو تم کھاتے ہو. اب توجہ کریں کیا کیا ہے رزق. مثال کے طور پر عمر اللہ نے دی ہے، رزق ہے. اچھی زندگی دی ہے، رزق ہے. آپ کے اندر کچھ صلاحیتیں ہیں، مثلا آپ ایک اچھے مقرر ہیں، رزق ہے. آپ کو خدا نے بولنے کا فن دیا ہے، رزق ہے. آپ کے ہاتھ میں ایک فن ہے، آپ اچھے کام کرنے والے ہیں، رزق ہے. آپ کا دماغ چلتا ہے پلاننگ کے کاموں میں، رزق ہے. آپ کی آواز اچھی ہے، رزق ہے. آپ کو اچھا دوست ملا ہے، رزق ہے. اولاد بات ماننے والی آپ کو اللہ نے دی ہے، رزق ہے. یہ سب رزق ہیں. مولا سے پوچھا، اچھا مولا سب سے پست تو یہ ہے کہ جو ہم کھاتے ہیں، سب سے اوپر کون سا ہے؟ پہلے نمبر. مولا نے کہا پہلے نمبر پہ معرفت پروردگار ہے، یہ بھی رزق ہے. توجہ ہے نا، اب سمجھ آتی ہے؟ یار وہ اتنا گنہگار ہے لیکن اس کے رزق میں کمی ہی نہیں آ رہی. اے عزیزان محترم، وہ جو سب سے پست ہے نا اس میں کمی نہیں آ رہی. اس کے دل میں جھانک کے تو دیکھو، ایمان کا ذرہ بھی نہیں ملے گا آپ کو. اس کی زندگی میں جھانک کے تو دیکھو، اطاعت پروردگار کا ایک گھونٹ نہیں ملے گا اس کے اندر. آپ بڑے حیران ہو جاتے ہو، ہم سجدے کر کے پیشانی اپنی گھسا دی ہے، ہمیں تو کچھ ملتا نہیں ہے. وہ شراب بھی پی لیتا ہے تو اس کی دولت میں اضافہ ہوتا ہے، دولت نہیں کہتے، اس کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے. بڑی برکت ہے ان کے گھر میں، برکت کا بھی مسئلہ بنا ہوا ہے برکت. خیر میں عرض کر رہا تھا کل دوست کو بھی کہ بھائی خود میں نے، جب میں ایک حکیم سے طالب علم، میری کوئی اتنی بڑی علمی حیثیت نہیں ہے، میں نے نوٹ کیے کہ ہمارے معاشرے میں کن کن الفاظ کا معنی درست استعمال نہیں ہوتا، دینی اصطلاحات کا. 82 میں نے لکھے ہیں 82 کہ جن کا معنی کچھ اور ہے، حقیقی معنی کچھ اور ہے اور ہمارے اندر رائج ہے. جیسے یہ بات جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، ہر محلے میں، ہر گھر کے اندر ہے یہ موضوع. اپنے بیچارے بیٹے کو بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، تو بڑا دیندار بنا ہوتا ہے، تیری آمدنی اتنی ہے، وہ دیکھو ہے تو بے دین لیکن رزق کتنا ہے اس کے پاس. آج اس بات کو اپنے دامن سے باندھ لیں، 300 قسم کا ہے رزق. سب سے حقیر وہ ہے کہ جو تم کھاتے ہو، سب سے اوپر وہ ہے کہ جو اللہ کی معرفت ہے. دوسرا جملہ کہوں، مولا نے کہا اگر تم معرفت پروردگار چاہتے ہو تو پھر وہ ہمارے دروازے کے علاوہ اور کہیں سے ملنے والا نہیں ہے. یا علی،
مطمئن رہیں، حسین کی محبت رزق ہے، رگو میں علی کی محبت کا دوڑنا رزق ہے، اور یقین کریں میں قلباً اس بات کا قائل ہوں، ہم حیران ہو جاتے تھے. 18 جیٹھ کا جلوس نکلتا ہے، کیونکہ وہ موسم کے حساب سے پنجاب میں جیٹھ میں کہتے ہیں کہ اس موسم میں عاشور ہوا تھا، اور میں دیکھتا ہوں کہ بوڑھی خواتین پنجاب کے اندرون پنجاب، ہم جوتے پہن کے چل نہیں پاتے ہیں سڑک پہ، وہ ننگے پیر چل رہے ہوتے ہیں. کس قدر رزق کے حب حسین سے سرشار دل ہیں وہ، کس قدر سرشار ہیں، کس قدر عشق حسین سے سرشار ہیں. رکھے نا اس کی اس دل سے محبت حسین کے اس رزق کو نکال کر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھیں، اور رکھ دیں اس طرف ساری دنیا کی دولت کو. اگر اس دنیا کی دولت میں ذرا بھی وزن ہوا اس دل کے مقابلے میں تو پھر مجھے کہیں آپ. بس یاد رکھیں، انفاق کرو اس میں سے کہ جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے. اللہ کے نبی نے جب نازل ہوئی آیات، انفاق کی آیتیں نازل ہوئی، تو اصحاب دائرے میں سے جو غریب اصحاب تھے، جو بالکل اصحاب صفہ تھے، جن کے پاس کھانے کے لیے روٹی بھی نہیں ہوتی تھی، کہا یا رسول اللہ انفاق کی اتنی اہمیت آئی ہے، صدقہ دینے کی اتنی اہمیت آئی ہے، تو ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہوتا، ہم کیا کریں؟ کتنا آسان کر دیا. کہا جو مومن کو مسکرا کر دیکھے تو یہ بھی صدقہ ہے. اگر تم مومن کی طرف مسکرا کر دیکھو نا، یہ بھی صدقہ ہے، انفاق. بس رضان مند اللہ نے انفاق طلب کیا ہے ہم سے. اب ہم کیا ہوتا ہے، مومن کہتے ہیں فوراً انفاق کا ہو تو ذہن پیسوں کی طرف جاتا ہے، نکالے اپنے آپ کو پیسوں میں سے. ٹھیک ہے، پیسوں کا انفاق بھی ہے، اس کے علاوہ بھی تو ہے. آپ کو خدا نے اچھی اولاد دی ہے، پوری توجہ رکھیں اس جملے پہ، آپ بھی توجہ رکھیں، انشاءاللہ جو ویڈیو میں جائے گی وہاں بھی اس بات پر توجہ رکھیں. آپ کو اللہ نے اولاد دی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اب انفاق کرو. ومما رزقناہم ینفقون، ایمان والے صاحب تقویٰ لوگوں کی صفت یہ ہے کہ جو ہم نے عطا کیا ہے اس میں سے انفاق کرتے ہیں. انفاق کا مطلب ہے معاشرے کی حقیقی ضرورت کو پورا کرنا. اللہ نے اولاد دی ہے، اب اولاد کا بھی انفاق کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ اس کو اس فیلڈ میں بھیجنا ہے، اس کو وہ تعلیم دلوانی ہے، اس کو وہ ہنر سکھانا ہے جو معاشرے کی ضرورت ہے، جس کی معاشرے میں ضرورت ہے، جو معاشرے کی کمی ہے. چیک کریں آپ کے معاشرے میں حقیقی کمی کیا ہے. اگر آپ کے معاشرے میں آپ کو سمجھ آتی ہے کہ آپ کے معاشرے میں ڈاکٹر کی کمی ہے، پھر ڈاکٹر بنانے بیٹے کو. آپ کے معاشرے میں انجینئر کی کمی ہے، انجینئر بنائے بیٹے کو. آپ کے معاشرے میں اگر جو گورنمنٹ میں افسران کی کمی ہے تو گورنمنٹ کا افسر بنائے بچے کو. اور آپ کے معاشرے میں اگر آپ کو لگتا ہے، آپ کی عقل آپ کا دل گواہی دیتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں اچھے علماء اور پڑھے لکھے علماء کی کمی ہے، تو پھر اس حقیقی ضرورت کو پورا کرنا ہے، انفاق کرنا ہے اس پہ. اگر معاشرے کی ضرورت کچھ اور ہو، اللہ نے آپ کو لائق اور ذہین بچہ دے دیا ہو اور آپ نے اس میں سے انفاق نہ کیا ہو، خرچ کیا ہو، آپ نے اپنے تو ہی کہا کہ چونکہ آج کل اس کا سکوپ زیادہ ہے، آج کل جو ہے نا بچوں کے مستقبل کے بارے میں والدین فیصلہ کرتے ہیں سکوپ کے عنوان سے. اس سکوپ کے اگر اندر جا کے دیکھیں نا تو پیسے ہوتے ہیں اس کے اندر، یقین کریں. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا آگے فیوچر میں اس کا سکوپ، میں نے یقین کر یہ سارے سکوپ میں نے توڑ کے اندر دیکھے ہوئے ہیں. کہتے تھے آگے اس کا سکوپ ہے، میں کہتا اچھا، پھر میں نے جب کھول کے دیکھا تو اندر پیسے ہی تھے، پیسے تھے، یقین کرے، گاڑی، پیسے، وہ مکان، اس طرح کی چیزیں تھیں اندر. میں نے کہا یہ باہر سکوپ والا کیوں کور چڑھایا ہوا ہے، تو اسے ہٹا کے رکھو، سیدھا سیدھا بتاؤ کہ پیسے ہیں اس میں، سکوپ کی کیا بات کریں، کیا معاشرے کی ضرورت کے مطابق کر رہے ہیں، کس لیے، کس لیے بچہ اس فیلڈ میں جا رہا ہے. بس وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اب جو آیت سنانے جا رہا ہوں، اگر جو ایسا نہیں کرتے انفاق، بس خرچ ہی کرتے رہتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، کیا جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں کر رہے ہیں، حقیقی ضرورت کو پورا نہیں کر رہے، خلا کو پر نہیں کر رہے، کمی کو دور نہیں کر رہے، خرچ کیے جا رہے ہیں، ان کے بارے میں خدا نے کیا کہا ہے؟ درود پڑھے محمد والے محمد پر. یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 104 ہے، سورۃ الکہف آیت نمبر
104 اللہ ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا الذین وہ لوگ ضل سعیهم فی الحیات الدنیا جن کی دنیا میں دنیا کی زندگی میں جو کوششیں انہوں نے کی تھی وہ سب کے سب ضائع ہو گئے الذین سعیهم فی الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا وہ لوگ جن کی دنیا کی زندگی میں کی گئی ساری کوششیں ضائع ہو گئی جبکہ وہم یحسبون جبکہ وہ یہ گمان کر کے بیٹھے ہوئے تھے وہ اپنے تئیں یہ سوچ کے بیٹھے ہوئے تھے انہم یحسنون صنعا کہ ہم نے کیا نیکیاں انجام دی ہوئی ہیں کتنے بڑے بڑے پہاڑ ہم نے کھڑے کیے ہوئے ہیں ہم نے کتنے بڑے بڑے کام کیے ہوئے ہیں معاشرے کے اندر اپنے تئیں پورے اطمینان کے ساتھ احسبون گمان کر کے بیٹھے کہ ہم نے تو کیا کر دیا ہے سبحان اللہ یہ انفاق جو انفاق نہیں کرتا صرف خرچ کرنے پہ زور لگاتا ہے پھر یہ سوچ کے بیٹھا ہوتا ہے میں نے فلاں جگہ پر یہ خرچ کیا ہے میں نے فلاں جگہ پر یہ خرچ کیا ہے میں نے فلاں جگہ ٹائم دیا ہے میں نے فلاں جگہ اولاد دی ہے میں نے فلاں جگہ دولت دی ہے میں نے فلاں جگہ وقت دیا ہے اپنی عمر دی ہے زندگی دی ہے صلاحیت دی ہے قبول انفاق کیا ہے یا خرچ کیا ہے اگر خرچ کیا ہے تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ دنیا میں جو تم نے کوششیں کی تھیں یہ سب بیکار گئی ہیں بھئی تم اپنے اوپر گمان کر کے بیٹھو کہ میں تو محل کھڑا کیے ہوئے جیسے ہوتا ہے نا انسان ادھر سے گمان کر کے جائے کہ میرے لیے جنت میں سب کچھ تیار ہے باغ تیار ہے سب کچھ تیار ہے اور ادھر پہنچ کے پتہ چلے کہ ہے ہی کچھ بھی نہیں الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا اور وہ یہ گمان کر بیٹھے تھے کہ انہوں نے تو نیکیوں کے انبار لگا دیے جبکہ دنیا میں کی گئی ان کی کوشش اکارت گئی کوشش کر کے بھی ضائع کی گئی کیوں کیونکہ حقیقی ضرورت کو پورا نہیں کیا توجہ ہے عزیزان محترم درود پڑے محمد والے محمد بس جو ہم سے طلب کیا ہے میرے اور آپ کے رب نے وہ کیا ہے انفاق کرنا اور ہر خرچ کرنا انفاق نہیں ہوتا ربر محسن کا بہت خوبصورت جملہ ہے آپ فرماتے ہیں انفاق ذہین لوگوں کا کام ہے کیونکہ بیوقوف انفاق نہیں کر سکتا بیوقوف خرچ ہی کرتے ہیں انفاق ذہین لوگوں کا کام ہے آپ نے انفاق کرنا ہے چیک کریں کہ کس چیز کی کمی ہے خلا کس چیز میں ہے حقیقی ضرورت کس چیز کی ہے اس کو پورا کیا تو آپ نے انفاق کیا اور جنہوں نے انفاق کیا ان کے لیے پھر خدا کا وعدہ ہے کہ وہ ایک دیں گے تو ایک کے بدلے میں 700 ملے گا درود پڑھے محمد و آل محمد بس دوسری صفت صاحب تقوی میں نے کہا یہ متقین کی صفت ہے صاحب تقوی انفاق کرتا ہے خرچ نہیں کرتا متقی کبھی بھی خرچ والے اس پورشن میں نہیں ہوتا وہ انفاق پہ ہوتا ہے اور دوسرا ہے دوسری صفت توکل صاحب تقوی توکل کی منزل پر ہوتا ہے توکل بھی ہمارے لیے ایک مسئلہ بنا ہوا توکل کیا ہوتا ہے جو ہم لوگوں کے اندر ہے کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ جاؤ اللہ پر بھروسہ کرو اللہ پر توکل کرو اللہ پر بھروسہ کرو یعنی اللہ پر بھروسہ اللہ پر توکل سے ایسا مطلب ذہن میں آتا ہے کہ حرکت نہیں کرنی ہے بس توکل کرنا ہے خدا پہ کام نہیں کرنا ہے اللہ پہ توکل کرنا ہے پلاننگ نہیں کرنی ہے اللہ پہ توکل کرنا ہے اچھا ایسا ہوتا ہے منصوبہ بندی نہیں کی ہے خود بعد میں جا کے نقصان ہونے لگا تو اس وقت کیا کہتے ہیں معاملہ پھنس گیا تھا میں اللہ پر توکل کر سکتا ہوں اور کیا کر سکتا ہوں جتنا میں خراب کر سکتا تھا میں نے کر دیا ہے اب تو اللہ ہی سنبھال سکتا ہے یہ ایسا ہوتا ہے بعض لوگ توکل کا معنی کیا ہے توکل کا معنی یہ ہے کسی بھی حالت میں کوئی بھی ایسی سچویشن ہو بھروسہ اور امید اللہ سے وابستہ رہے کسی بھی حال میں بھروسہ اور امید اللہ سے وابستہ رکھنا اب جو توکل کرتا ہے کیا وہ حرکت چھوڑ دیتا ہے کیا وہ کام چھوڑ دیتا ہے توکل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ حرکت چھوڑ دینا، کام چھوڑ دینا، راستے سے پیچھے ہٹ جانا، کیا ہوتا ہے توکل؟ بند گلی آ جائے. مثال کے طور پہ آپ صراط مستقیم پہ چل رہے ہوں اور ایک جگہ جا کے آپ کو لگے کہ اب تو گلی بند ہو گئی، آگے گلی بند ہے، آگے جانے کا راستہ نہیں ہے، اب کیا کریں، پیچھے ہٹوں، کیا کروں؟ یہ جو گلی بند ہوتی ہے نا، جو اللہ پر توکل رکھتا ہے اس کے لیے بند ہوتی نہیں ہے گلی. اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ گلی بند نظر آ تو رہی ہے لیکن میرا کام ہے جانا وہاں تک، اور جب میں ادھر پہنچوں گا تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ سائڈ پہ نکلنے کی جگہ موجود تھی. توکل کرنے والے اور نہ کرنے والے کا فرق یہی ہوتا ہے. اسے پتہ ہوتا ہے کہ میرا تعلق خدا سے ہے، میں نے خود کو خدا سے وابستہ کیا ہوا ہے، اور جو خدا سے وابستہ ہوتا ہے، مربوط ہوتا ہے، وہ متوکل ہوتا ہے، وہ توکل کرتا ہے. کیا مطلب؟ حرکت جاری رکھتا ہے نا امید ہوئے بغیر، نا امید نہیں ہوتا. آپ مثال سے آپ کو بات سمجھ میں آئے، بند گلی کی مثال سب سے بہترین مثال وہ جنگ احد کی ہے. جنگ احد، غزوہ احد، کیا ہوا سے غزوہ احد میں؟ اللہ کے نبی نے جن تیر اندازوں کو پہاڑ کے اس پہاڑی پہ، درے پہ کھڑا کیا تھا، انہوں نے جب دیکھا کہ کفار بھاگنے لگے ہیں مشرکین، تو وہ یہ سمجھے کہ اترنا ہے. حالانکہ اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ اگر ہمیں وہ مار بھی دیں اور ہماری جسموں کو پرندے نوچ بھی رہے ہوں، تب بھی تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی ہے، اس قدر سخت حکم دیا. لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ جن کا ایمان کمزور تھا اتر گئے. اب جب اتر گئے تو ایک ٹکڑی مشرکین کے لشکر کی خالد بن ولید کی سربراہی میں، وہ اسی انتظار میں تھے، وہ ان کے اترنے کے انتظار میں تھے. جو یہ اتر گئے تو وہ پہاڑی کے پیچھے کی طرف سے حملہور ہو گئے. اب ہوا کیا، مسلمان سمجھ رہے تھے کہ کفار بھاگ چکے ہیں، انہوں نے اپنا اسلحہ رکھ دیا اور مال غنیمت سمیٹ رہے تھے. اتنے میں پیچھے سے خالد بن ولید نے حملہ کر دیا، اور ادھر جو مشرکین بھاگ رہے تھے وہ بھی واپس آ گئے. اب دو طرف سے حملہ ہو گیا، تلواریں رکھ چکے تھے، گھوڑوں سے اتر چکے تھے، جنگ سمجھ رہے تھے ختم ہو گئی ہے. اچانک حملہ ہوا تو بند گلی آ گئی، ادھر سے بھی کفار، ادھر سے بھی کفار، بیچ میں پھنس. اب آ گئی بند گلی، اب کیا ہوگا؟ اب پتہ چلے گا کہ توکل کرنے والے کون ہیں. درود پڑے محمد والے محمد. اور آیت کیا آئی ہے قرآن میں جو اس سچویشن کے اوپر جو آیت آئی ہے، ان متوکل، توکل کرنے والوں کی شان میں عرض کرتا ہوں. پہلے سورج جب دونوں طرف سے حملہ ہوا، ہاتھ میں تلواریں بھی نہیں ہیں، تو اب کیا ہوا؟ ایک گروہ نے فرار کیا، ایک طرف کا راستہ کھلا نظر آیا تو میدان چھوڑ کر فرار کیا، بھاگ گئے. لیکن کچھ لوگ ڈٹے رہے، کچھ لوگ لڑ رہے تھے. اب اس پر شیطان نے ایک اور وار کر دیا، اس بند گلی کے اوپر ایک اور، سمجھے گلی کو مزید بند کر دیا. کیا ہوا؟ حضرت مصعب ابن عمیر، اللہ کے نبی کے صحابی تھے کہ جن کا باڈی جو تھی، جسامت جو ہے وہ، یعنی اگر کوئی پیچھے سے دور سے دیکھے تو وہ رسول اللہ کے ساتھ جسامت میں کچھ نہ کچھ شباہت رکھتے تھے، وہ شہید ہو گئے، اور وہ علمدار بھی تھے، شہید ہو گئے، گر پڑے شہید ہوئے. تو ایک مشرکین میں سے کسی نے آواز لگائی کہ نعوذ باللہ رسول اللہ شہید ہو گئے. اب دونوں طرف سے حملہ تھا، اور پھر یہ صدا بلند ہوئی کہ رسول اللہ شہید ہو گئے، تو سب وہاں سے اکثریت فرار کر گئے، کچھ لوگ ڈٹے رہے. مثلا مولا متقیان تو آپ سب کے علم میں ڈٹے رہے. حضرت ابو دجانا، اللہ کے نبی کے ایک صحابی ہیں، حضرت ابو دجانا. ابو دجانا کے بارے میں چھٹے امام کی ایک روایت ہے، چھٹے امام فرماتے ہیں ابو دجانا ایسا وفادار صحابی ہے رسول اللہ کا، اور پھر چھٹے امام کہتے ہیں ابو دجانا امام زمان کے ظہور کے بعد امام ابو دجانا کو دوبارہ لائیں گے، اور وہ امام کے لشکر کے سرداروں میں سے ایک سردار ہوگا. اب یہ لوگ لڑ رہے ہیں، یہ لوگ لڑ رہے ہیں. ایک خاتون ہے جن کا نام نصیبہ خاتون، یہ زخمیوں کی مرہم پٹی کر رہی تھی. اس نے دیکھا کہ جب وہ، پھر سب کا زور، مشرکین کا زور رسول اللہ کے اوپر تھا، تو اس نے دیکھا تو اس کا بیٹا اور کچھ لوگ اور رسول اللہ کا دفاع کر رہے تھے، تو یہ زخمیوں کی مرہم پٹی میں لگی تھی. جب اس نے دیکھا کہ اب رسول اللہ کے پاس نفری کم ہے، تو اس خاتون نے تلوار اٹھائی اور جا کر رسول اللہ کے سامنے مشرکین سے لڑنا شروع کر دیا. اس کا بیٹا اس کے آنکھوں کے سامنے شہید ہو گیا. جس قاتل نے اس کے بیٹے کو شہید کیا, اس نے اپنی تلوار سے اس کے قاتل کو وصل جہنم کیا. اس کے بعد لڑ رہی تھی کہ اس کے بازو پر چوٹ لگی, وار لگا اور اس کا بازو کٹ گیا. کٹنے کے بعد اس کے کھال کے ساتھ بازو لٹک رہا تھا. یہ لڑ رہی تھی, بازو کھال کے ساتھ لٹک رہا تھا, تو اسے محسوس ہوا کہ یہ بازو جو ہے یہ تنگ کر رہا ہے لڑنے میں. اپنے ہی بازو کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھا اور اپنے تلوار سے اس کے کھال سے اس کو کاٹا. کاٹنے کے بعد بازو اٹھا کے رسول اللہ کے قدموں کی طرف پھینکتے ہوئے کہا, یا رسول اللہ میرا سب کچھ آپ کے قدموں پہ قربان ہو جائے. یہ اس جنگ کی زخمی تھی, جنگ میں شہید نہیں ہوئی لیکن زخمی تھی. کچھ عرصے بعد مریض ہو کر یہ اس دنیا سے رحلت کر کے شہید ہو گئی, اور اللہ کے نبی خود گئے اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے. اب یہ جو چند لوگ ڈٹ گئے تھے, یہ جو چند لوگ لڑتے رہے, مولائے متقیان سے کسی نے پوچھا بعد میں کہ یا علی آپ تو لڑتے رہے, کیا وجہ ہوگی؟ کیا آپ نے نہیں سنا تھا کہ رسول خدا کو, نعوذ باللہ, رسول خدا کو بھی شہید کر دیا ہے؟ کہتے میں نے سنا, میرے کان میں آواز آئی. تو پھر آپ نے کیا سوچا؟ کہتے میں نے سوچا کہ اگر رسول اللہ اس دنیا سے جا چکے ہیں تو پھر علی زندہ رہ کر کیا کرے گا اس دنیا. کہتے پھر میں نے یہ تو یہ سوچ کے میں اور زیادہ زور و شور کے ساتھ میں نے جنگ کی. بس قرآن کیا کہتا ہے ان لوگوں کے بارے میں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورہ آل عمران کی آیت نمبر 172 ہے, الذین استجابوا للہ والرسول, وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو لبیک کہا, من بعد ما اصابہم القر, حالانکہ زخمی ہو چکے تھے, حالانکہ ان کے بدن زخمی ہو چکے تھے, للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم, اور ان میں سے جو لوگ نیکی کرنے والے اور تقوی والے ہیں ان کے لیے اجر عظیم ہے. زخمی ہونے کے باوجود بھی یہ ڈٹے رہے, ان کے لیے بند گلی نہیں تھی. یہ توکل کرنے والے ہیں. یاد رکھیں, کیسے پتہ چلے گا کہ ایک بندہ توکل کرتا ہے یا نہیں؟ اگر میدان میں ڈٹا ہوا ہے تو پھر متوکل ہے, توکل کرتا ہے, کیونکہ اس کا بھروسہ, اس کی امید خدا پر ہے, یہ خدا پر بھروسہ رکھتا ہے, اطمینان کے ساتھ ہوتا ہے. سننے میں آتا ہے کہ شاہ ایران امام خمینی کو اپنے ساتھ جہاز میں بٹھا کے لے کے گیا اور بتایا امام خمینی کو کہ آپ کو ایران میں کوئی جھیل تھی, شاید کوئی کھاری جھیل تھی خوفناک, جس کے قصے مشہور ہیں. اب امام خمینی کو بٹھا کے لے کے جا رہا ہے کہ امام کو اس جھیل میں پھینکوں گا, جہاز سے لے کے جا رہے ہیں, اور آدھے رستے سے شاہ نے واپس کہا کہ پائلٹ کو کہا واپس لے چلو. جب واپس آئے پوچھا گیا کہ اس ارادے سے گئے تھے, واپس کیوں آئے؟ کہتے میں نے خمینی کے چہرے کو دیکھا تو وہ اتنا مطمئن بیٹھا ہوا تھا, مجھے لگا کہ شاید وہ مجھے پھینکنے کے لیے لے کر جا رہا ہے. اس کے چہرے کا اطمینان اتنا تھا. توکل ہے نا, میدان میں حاضر ہیں اور خدا سے وابستہ ہے, امید خدا سے, کوئی پریشانی نہیں. بس توکل کا معنی اگر کوئی یہ کرتا ہے کہ توکل کا مراد یہ ہے کہ آپ کام چھوڑ دیں, آپ حرکت نہ کریں, آپ آرام سے بیٹھ جائیں, اللہ کو کام کرنے دیں, تو اس کی تو مذمت کی ہے قرآن نے. بنی اسرائیل نے یہ مطالبہ کیا تھا, یا موسیٰ, موسیٰ سے کہا انت و ربک, کہ تو اور تیرا رب جائے. وہ جو اس وقت فلسطین میں ذرا بہادر اور خونخوار کوئی قوم تھی, انہوں نے کہا آپ اور آپ کا رب جائے, موسیٰ آپ اور آپ کا رب جا کر ان لوگوں سے جنگ لڑے. انہا ہونا قائدون, ہم یہاں پر بیٹھیں گے, ہم انتظار کریں گے, آپ اور آپ کا رب جا کر لڑے اور ان کو شکست دے دیں, جب شکست دے دیں ہمیں بتائیں, پھر ہم آپ کے پاس آ جائیں گے. مذمت کی ہے قرآن نے کہ جو میدان سے ہٹ کے کہہ رہے کہ آپ اور آپ کا رب جائے. اذان محترم, توکل یہ نہیں ہے کہ انسان اپنے ذمے کا کام چھوڑ کر اللہ کے اوپر ڈال دے کہ بھروسہ کرے کہ میں اللہ پر بھروسہ کروں نا, یہ توکل نہیں ہے, یہ سستی ہے, یہ کاہلی ہے. اپنی ذمہ داری کو انجام دیں, اپنے کام کو کریں, جو آپ کے حصے کا کام ہے وہ کریں. اور توکل کا معنی کیا ہے؟ مایوس نہ ہو کبھی بھی. توکل وہ امید ہے جو آپ کے دل میں روشن ہے کہ میرا رب مجھے کبھی بھی مایوس, کبھی مجھے ناکام نہیں کرے گا. بعض لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے, ہم میں سے ज़िंदगी में चल रहे हैं, अचानक कोई परेशानी आ जाती है, कोई माली परेशानी आ जाती है, बच्चा बीमार हो जाता है, कोई ना कोई ऐसी मुश्किल आ जाती है, जो ही आ जाती है हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब मेरा क्या बनेगा? अगर थोड़ी देर के लिए वो ये सोचे, क्या इससे पहले कभी तुम्हें परेशानियाँ नहीं आई हैं? आई हैं। क्या उन परेशानियों से तेरे रब ने तुझे नहीं निकाला है? निकाला है। तो जिस रब ने उस वक्त तुम्हें निकाला था, वो अब भी निकाल देगा तुम्हें। तुम्हारा काम क्या है? तुम अपनी हरकत जारी रखो, उम्मीद अपने परवरदिगार से रखो। जो अपने परवरदिगार से उम्मीद जोड़ के रखता है, वो कभी भी मायूस नहीं होता, वो कभी भी उम्मीद का दामन हाथ से जाने नहीं देता। पस जाने मोहतरम, एक जुमले में अगर कहूँ, तवक्कुल यानी क्या? उम्मीद का दामन हाथ से न छोड़ना। हरकत तर्क करना नहीं है, हरकत में रहना है। अगर लगता है कि नाकाम हो जाएंगे, अगर आपको लगता है कि नाकाम हो जाएंगे, अच्छा ये जो जंग ओहद में लड़ रहे थे मौलाए मुत्तकियान और जो बाकी सहाबा जो लड़ रहे थे, इन्हें क्या इनके लड़ने से क्या हो रहा था? सब भाग चुके हैं, लश्कर भाग चुके हैं, मुशरिकीन ज़्यादा हैं, इनके दिल में ये ख्याल क्यों नहीं आया कि हम क्या कर सकते हैं, हम तो थोड़े से हैं, अब तो हमारे बस की बात ही नहीं है ना। तवक्कुल करने वाला ये सोचता ही नहीं है, वो अपना काम जारी रखता है, वो अपनी हरकत जारी रखता है। और इस हरकत का जारी रखना फिर खुदा काफ़ी हो जाता है तवक्कुल करने वाले के लिए। अब जोड़ेंगे अपनी उसी पहली आयत की तरफ जो पहली मजलिस में आपकी खिदमत में अर्ज़ की थी, वमई बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वमई यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा। जो अल्लाह का तकवा इख्तियार करे तो अल्लाह उसके लिए रास्ते बना देता है, उसके पास निकलने का रास्ता मौजूद होता है, वो कभी भी मुश्किलों में फंस नहीं जाता, उसके पास एग्ज़िट की जगह होती है, उसके पास उस मुश्किल को क्रॉस करके निकलने की जगह होती है। मतलूब क्या है? तकवा इख्तियार करें। अगला इनाम अल्लाह क्या देता है? वयरज़ुकुहु मिन हैथु ला यहतसिब। अल्लाह उसे वहाँ से रिज़्क देता है जहाँ से उसका गुमान भी नहीं होता, जहाँ से उसने सोचा भी नहीं होता। अल्लाह वहाँ से उसे क्या देता है, क्या देता है? रिज़्क। याद है ना, रोटी को नहीं कहते, खाने को नहीं कहते, 300 किस्म का होता है। अल्लाह उसको रिज़्क देता है। फिर वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुवा हस्बु। जो अल्लाह पर भरोसा करता है, जो अल्लाह पर तवक्कुल करता है, तो अल्लाह उसके लिए काफ़ी हो जाता है, काफ़ी है खुदा उसके लिए। बस अजान मांगो। मेरे और आपके मौला ने जो कहा था, उसी को अली वसीयत करता है तुमको, ए शियो, ए अली के मानने वालों, ए अली की मोहब्बत दिल में रखने वालों, उसी को तुम्हें अली इब्न अबी तालिब वसीयत करता है, बितक्वल्लाह, तक्वा इलाही इख्तियार करो। दूसरा काम क्या करो? व नज़्म अम्रिकुम, और अपने कामों को मैनेज करो, मुनज़्ज़म करो। तुम्हें कभी भी गैर मुनज़्ज़म नहीं होना चाहिए। इमाम हुसैन काज़िम अलैहिस्सलाम का दौर था, आपका एक मानने वाला मदीने में, वो बाज़ार में आपको मिला तो आपने देखा तो उसने बड़े मैले कपड़े पहने हुए थे, बोसीदा से कपड़े पहने हुए थे। इमाम ने कहा, क्या कर रहे हो, क्यों इस तरह का लिबास पहना है? वो बेचारा ये समझ रहा था कि शायद शियों को ऐसा होना चाहिए कि जो बोसीदा और पुराना लिबास पहने या गंदा पहन ले। उसने कहा, मौला दिल ही नहीं चाहता दुनिया की तरफ। मौला ने कहा, ऐसा मत करो, अपने आप को मुज़य्यन रखो, कम से कम पाक साफ और बावकार लिबास हो तुम्हारा, ताकि कोई तुम्हें देखकर ये ना कहे कि देखो मौसा काजम का मानने वाला कैसा है, बल्कि तुम्हें देखकर तुम्हारे उठने बैठने चलने फिरने को देखकर ये कहे कि अगर ये इतना बेहतरीन और अच्छा है तो इसका इमाम कितना बेहतरीन। बस आसान होता है। हमें से हर एक छोटे बच्चों से लेके जो स्कूल जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं छोटे बच्चे, आप अपनी क्लास में ऐसे बने कि आपके ऊपर सबको एतमाद हो, ये बच्चा झूठ नहीं बोलता, ये बच्चा गाली नहीं देता, ये बच्चा अपना होमवर्क करता है, ये कभी भी काम में कोताही नहीं करता, ये सुस्ती नहीं करता। क्यों ऐसा करता है ये बच्चा? क्योंकि ये अली का मानने वाला है। आसान होता है, देखे ना। इन्फाक, आखिरी जुमला, इन्फाक करो جو تمہیں اللہ نے رزق دیا ہے اس میں سے انفاق کرو. اللہ نے تمہیں حب علی کا رزق دیا ہے, اس کا بھی تو انفاق کرو نا. لوگوں کے دلوں میں علی کی محبت ڈالو. کیسے جاتی ہے علی کی محبت دلوں میں؟ ایسا کردار تمہارا بن جائے کہ تمہارے آس پاس جاننے والے کہ جن کے دل علی کی محبت سے خالی ہیں وہ تمہیں دیکھ کر پوچھیں, یار آپ اتنے اچھے کیوں ہیں؟ آپ ان سے کہیں علی کی محبت دل میں لے آؤ, تم بھی ایسے بن جاؤ. یہ ہے محبت علی کہ جس کی طرف لوگوں کو ہم نے بلانا ہے. انفاق کریں نا علی کی محبت دل میں, انفاق کریں. کہاں؟ جہاں نہیں ہے وہاں خرچ کریں, جہاں نہیں ہے وہاں لگائیں. آپ کے علاقے میں, آپ کے محلے میں, آپ کے دوستوں میں, آپ کے کالج فیلوز میں, آپ کے کام کرنے والے ساتھیوں میں, آپ کے ماتحت کام کرنے والے لوگوں میں, جس کے بھی دل میں علی کی محبت نہیں ہے, اپنا کردار آپ کا ایسا ہو, آپ کا قائل ہو. اور وہ چھٹے امام کے اس صحابی کی طرح کہ چھٹے امام نے اس سے کہا کہ جاؤ اور فلاں علاقے میں جا کر تبلیغ کرو. اس نے کہا مولا میں تو کپڑا بیچتا ہوں, مجھے علم دین آتا ہی نہیں. مولا نے کہا تم سے کس نے کہا کہ ممبر پر جا کر درس دو؟ بس یہ کرو کہ اس علاقے میں جا کے دکان بناؤ, تم کاروبار کرو, اور کاروبار ان اصولوں کے مطابق کرو جو میں نے تمہیں سکھائے ہیں. لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھو, سچ بولو, کسی کو دھوکہ نہ دو, کسی کے اوپر زیادتی نہ کرو, اچھے انداز میں سب سے پیش آؤ. جب تمہارا کردار مشہور ہو جائے, جب تمہاری سچائی مشہور ہو جائے, جب تمہارے بارے میں لوگ بہترین انداز میں بات کریں, اس کے بعد اگر آ کر تم سے پوچھیں کہ تمہارے اندر اتنی اچھائی کہاں ہے, تو بس ایک جملے میں تبلیغ کرنا, کہنا کہ میں جعفر صادق کا ماننے والا ہوں. یہ ہے تمہاری تبلیغ. پس عزان محترم, امام المتقین کے ماننے والے ہیں ہم, اور اگر میں اور آپ صاحب تقویٰ نہیں ہوئے تو پھر امام المتقین سوال کریں گے ہم سے کہ میں تو متقین کا امام ہوں, تم صاحب تقویٰ کیوں نہیں ہو؟ بس آج اس آخری مجلس میں مصائب کے چند جملے. یہ جب شام میں زندان میں رکھا, کچھ ہی عرصے میں یزید کو اس بات کا اندازہ ہوا کہ اگر یہ قیدی شام میں کچھ اور رہے تو پھر شام میں میرے لیے حکومت کرنا ممکن نہیں ہوگا. ایسے فتح کیا شام کو علی کی بیٹی نے کہ یزید کی جو خود کو پاورفل حاکم سمجھ رہا تھا, اسے اب لگتا ہے کہ اگر یہ قیدی کی جنہیں رسیوں سے باندھ کر شام لایا تھا, یہ قیدی کی جن کو ایسے مکان میں ٹھہرایا تھا کہ جس کی چھت نہیں تھی, نہ دھوپ سے بچ سکتے تھے, نہ بارش سے, نہ کسی اور چیز سے, اب یزید کے مشیروں نے بھی کہنا شروع کر دیا اگر یہ قیدی کچھ دن اور یہاں رہے تو آپ کے لیے حکومت مشکل ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ اب شام کی عورتیں ٹولیوں ٹولیوں میں ان قیدی عورتوں کے پاس آتی ہیں, آ کر واپس جب جاتی ہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں ان عورتوں کے پاس سے کیا لے کر جا رہی ہو, کیوں ان سے ملنے آئی تھی؟ تو یہ عورتیں بتاتی ہیں ان قیدیوں میں حسین کی بڑی بیٹی بھی ہے, ہم اس سے جا کر قرآن کی تفسیر پوچھتے ہیں. اور کیا کہا ان عورتوں نے؟ کہتے ہیں شام کے علماء کو اتنی تفسیر نہیں آتی جتنی حسین کی بیٹی کو آتی ہے. مولا حسین کی بڑی بیٹی جناب فاطمہ تفسیر قرآن, تفسیر قرآن کا درس امام سجاد سے لوگ رجوع کرنے لگے. آ کر جب حالت بدلنے لگی, اب یزید اپنی سیاسی چال چلنے کے عنوان سے کہہ رہا ہے کہ میں پشیمان ہوں یا شرمندہ ہوں, ابن زیاد نے کروایا ہے. اور آج کل بعض ایسے افراد کی جن کے کردار اس سے پہلے اس طرح کے نہیں تھے, یا اگر تھے بھی تو لوگوں کے سامنے آئے ہوئے نہیں تھے, اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاہ یزید اس میں شامل نہیں تھا, پھر بعد میں خود ہی وضاحتیں دے رہے ہیں. میں آج دیکھ رہا تھا خود ہی وضاحتیں دے دی مفتی صاحب نے. ایک جملہ کہوں, علی کی بیٹی نے یزید کو اتنا اسے بدنام کر دیا تھا کہ آج بھی کوئی بھی کسی کے دل میں محبت یزید ہو بھی تو اظہار نہیں کر سکتا. کہا آزاد کر رہے ہیں. سید سجاد کو بلا کر کہا جو خواہش کہو گے پوری کرتا ہوں واپس جانے کے لیے, جو جو مانگو گے ہم دیں گے. مولانا نے کہا کچھ نہیں مانگ رہے, بس یہ ہے کہ میرے بابا کا سر ہمیں واپس کر دو اور ہماری جو چیزیں لوٹی گئی ہیں وہ چیزیں واپس کر دی جائیں. کہا لوٹی ہوئی چیزیں کیسے واپس کروں, ان کی جگہ آپ مجھ سے پیسے لے لیں. کہا نہیں, وہ لوٹی ہوئی چیزیں وہ قیمتی ہیں, تمہاری دولت ان کا عوض نہیں دے سکتی. پوچھا کیا ہے؟ کہا ان لوٹی ہوئی دولتوں میں وہ چادریں بھی ہیں جو فاطمہ تو زہرا نے اپنے ہاتھوں سے بنی ہوئی. پس ازادارہ نے مولا رہائی مل گئی ہے. اسیروں کا قافلہ اب قید سے رہا ہو کر قافلہ تیار ہوا, نعمان بن بشیر کو ساتھ کر دیا. مولا سجاد نے بیویوں کو سوار کرانا شروع کیا. اب یہ قافلہ زندان سے ودا ہوتے ہوئے رو رہا تھا, زندان سے ودا ہوتے ہوئے رو رہا تھا. زندان سے تو آزادی مل رہی ہے, گریہ کس لیے؟ کیونکہ ہر خاتون یہ کہہ کر رو رہی تھی کہ وہ جس کو آزادی کا انتظار تھا وہ تو اب اس دنیا میں ہے نہیں. سجاد کے دل میں بھی آیا ہوگا کہ سکینہ ہر روز صبح پوچھتی تھی, بھائی سجاد یہ پرندے کہاں جاتے ہیں؟ کہا بہن یہ باہر جا رہے ہیں, اپنے گھروں سے باہر جا رہے ہیں. شام کو جب یہ پرندے واپس آتے تھے تو سجاد سے پوچھتی ہے, بھائی سجاد یہ پرندے واپس کہاں جا رہے ہیں؟ سجاد کہتے تھے سکینہ یہ واپس اپنے گھروں کو جا رہے ہیں. سکینہ پوچھتی تھی, بھائی سجاد کیا وہ دن بھی آئے گا کہ ہم بھی اپنے گھروں کو واپس جائیں گے؟ اجرکم اللہ. آغاز اچھا کیا آپ نے, آج آخری بجلی سے پرسہ دیں گے. اب قافلہ تیار ہوا, ایک ایک بی بی سکینہ کی قبر سے ودا ہو کر نکل رہی ہے. سجاد نے دیکھا کہ ایک بی بی ہے جو سکینہ کی قبر سے اٹھ کے آ نہیں رہی. قریب جا کر دیکھا تو رباب قبر سکینہ سے لپٹی ہوئی ہے. سجاد نے کہا اماں جانے کا وقت آ گیا ہے. مڑ کے کہا سجاد اگر مجھ پر ایک احسان کر دو, اصغر کربلا میں اکیلا نہیں ہے, حسین کے سینے پہ آرام کر رہا ہے. سجاد میری سکینہ اکیلی ہے شام میں, اگر اجازت دو تو رباب شام میں ہی رہ جائے. سجاد نے کہا اماں شام سے جانا ہے, امام وقت ہوں, میرا حکم ہے اماں جانا ہے. ازاداروں نکل آیا قافلہ, اس مقام پر پہنچ گیا شام سے نکل کر کہ جہاں سے ایک راستہ مدینے کی طرف جاتا ہے اور دوسرا کربلا کی طرف. سوال کیا تو پھی اماں مدینے جائیں گی یا کربلا؟ کہا سجاد حسین کو جی بھر کر رونے کا موقع نہیں ملا ہے, ان سے کہو ایک دفعہ ہمیں کربلا لے جائیں, کربلا سے جائیں گے واپس مدینہ. عزادارو اب قافلہ کربلا کی طرف آیا. روایات ملتی ہیں کہ چہلم کو قافلہ آیا ہے, یا 61 ہجری کے چہلم کو آیا ہے, یا اگلے سال کے چہلم کو, لیکن پہنچا چہلم کو ہے. کربلا میں کیا تھا؟ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری رسول اللہ کے صحابی, وہ مدینے سے امام حسین کی زیارت کے لیے کربلا آئے ہوئے تھے. کربلا پہنچنے کے بعد جو لوگ ساتھ تھے انہوں نے کہا جابر ہم میں سے تو کسی کو نہیں پتا کہ حسین کی قبر مطہر کون سی ہے. جابر کی آنکھیں اس وقت نہیں تھیں, نابینا ہو چکے تھے, آنکھوں کا نور جا چکا تھا. جابر نے کہا مجھے وہ گھوڑے سے اتارو, اب میں قبر کی مٹی سونگ کر تمہیں بتاؤں گا کہ حسین کی قبر کون سی ہے. ایک دفعہ جابر کربلا کی زمین پر بیٹھ گیا, ہاتھوں کو ٹوٹولتا جاتا ہے, مٹی اٹھاتا ہے, سونگتا ہے. ایک جگہ جا کر جابر نے مٹی سونگی, اس کے بعد تھوڑی سی مٹی اٹھا کے اپنے سر پر ڈالی, ڈال کر ماتم کرتے ہوئے کہتا ہے وہی خوشبو آ رہی ہے کہ جو رسول اللہ کے سینے پر بیٹھتے ہوئے امام حسین سے آیا کرتی تھی. عزاداروں یہاں سے شام کا قافلہ اسیروں کا کربلا میں داخل ہوا. آپ میں سے جو بھی کربلا گیا ہے, جب بھی کربلا میں داخل ہوتے ہیں نا, تو داخل ہوتے ہیں تو پہلا روزہ حضرت عباس کا آتا ہے. سید سجاد نے جب کربلا میں داخل ہوئے ایک دفعہ جناب زینب سے کہا بھوپھی اماں
آپ کے دو بھائیوں کی قبروں میں فاصلہ ہے، ایک جگہ حسین کی قبر ہے، ایک جگہ عباس کی قبر ہے، اما پہلے کس کی قبر پر لے جاؤں؟ کہا سجاد اگر حسین کی قبر پر جاؤں تو لوگ یہ کہیں کہ ماں جائے کی قبر پر زینب پہلے گئی ہے، اب سجاد مجھے پہلے عباس کی قبر پر لے جاؤ، آئی زینب غازی کی قبر پر، نہ جانے کس عالم میں غازی کی قبر پر خود کو گرایا ہوگا، یقیناً یہ صدا دی ہوگی عباس دیکھ زینب واپس آ گئی ہے، تیرے قاتلوں سے انتقام لے لیا، شام کا تختہ الٹ دیا، لیکن عباس اگر یہ بتا دوں کہ کیسے جا کر آئی ہو شاید تو برداشت نہ کر سکے، عباس شام کے بازار میں تیری بیل کے سروں پر پتھروں کی بارش کر دی گئی، حضرت حسین کی قبر پر بہنیں آئی ہیں، بلند آواز میں گریہ کیا ہے، ایک جملہ کہوں جو آغا پنائیان کہا کرتے ہیں، زینب نے قبر حسین پر آ کر گریہ کیا، صدا دی بھائی میں لوٹ آئی، شاید قبر حسین سے صدا آئی، بہن شام سے واپس آ گئی ہو لیکن وہ نظر نہیں آ رہی جو سینے پر سوا کر دی تھی، اجرکم اللہ، ویسے زیادہ دو تین جملے ہو رہے ہیں، تین دن کربلا میں رہے، امام سجاد فرماتے ہیں میں نے ان بیویوں کی حالت دیکھی، کبھی کسی قبر پر جا کر گریا کرتے ہیں، کبھی کسی قبر پر جا کر گریا کرتے ہیں، ان کی حالت دیکھ کر مجھے لگا اگر کچھ دن کربلا میں اور رہے تو شاید یہ سب اپنی جان سے جائیں گی، تین دن کے بعد سجاد نے کہا اب کربلا سے لوٹ کر مدینے جانا ہے، بس چھوڑ دیے مصائب سارے، دو جملے آخری عرض کر رہا ہوں، مدینہ چلے، مدینہ یہ قافلہ جب مدینہ کے باہر پہنچا، مولا سجاد سواری سے اتر آئے، بیویوں کو بھی سواریوں سے اتار دیا، وہی مدینہ سے باہر خیمہ لگا لیا اور بشیر سے کہا کہ جا کر مدینہ میں جا کر اعلان کر دو کہ مدینہ والے آ گئے ہیں، عزاداروں قبر رسول پر آ کر بشیر نے منادی دی، اے مدینہ والو 28 رجب کو جو قافلہ مدینہ سے گیا تھا وہ قافلہ لوٹ آیا ہے، لیکن مدینے والوں وہ قافلہ حسین کے بغیر مدینے آیا ہے، کہتے ہیں مدینہ میں کورام برپا ہو گیا، لوگ مدینہ سے نکل کر دورے باہر کی طرف سید سجاد کے پاس آ گئے، ہر کوئی ماتم کر رہے گریہ کر رہے، مولا سجاد نے آئے خطبہ دیا، اس خطبے کے بعد اب مدینے میں داخل ہونے کے لیے آگے بڑھے، بس تین میں نے آپ کو جملے سنانے، تین بیویوں کے جملے، پہلا جملہ جناب ام کلثوم کا ہے، دوسرا جملہ بی بی زینب کا ہے، اور تیسرا جملہ امام حسین کی بڑی بیٹی جناب فاطمہ کا ہے، پہلا جملہ جناب ام کلثوم کہتی ہیں، عزادارو اگر سن سکو تو، کلثوم نے جو ہی مدینے میں داخل ہوئے مدینے کے وہ کب گھر نظر آنے لگے، روضہ رسول کا جو ہی گنبد نظر آیا تو جناب ام کلثوم کہتی ہے مدینہ تو جدنا لا تقبلینا فبالحسرات والاحزان فینا فبالحسرات والاحزان جینا، اے نانا کے مدینہ ہم اسیر جو واپس آئے ہیں ہمیں قبول نہ کر کیونکہ ہم غموں اور حسرتوں کے ساتھ واپس آئے ہیں، اگلا جملہ ام کلثوم کہتی ہیں خرجنا من قبل اہلین ترا، اے مدینہ اے نانا کے مدینہ جب ہم تجھ سے جا رہے تھے تو حسین ہمارے ساتھ تھے، عباس ہمارے ساتھ تھے، علی اکبر ہمارے ساتھ تھے، رجانا لا رجالم ولا بنینا، اے مدینہ ہم اس حال میں لوٹے ہیں کہ نہ ہمارے بھائی ہمارے ساتھ ہیں نہ ہمارے بیٹے ہمارے ساتھ ہیں، اب سجاد ہیں اور یہ خواتین واپس آئی ہیں، اجرکم اللہ، روزے رسول پر پہنچ گئے، جناب زینب نے جب دیکھا نا رسول خدا کے روزے کا دروازہ، جا کر دروازے کو پکڑ لیا، پکڑ کر کہتی ہیں یا جدہ انی ناعیت الیک اخی الحسین، نانا میں آپ کو بتانے آئی ہوں کہ میرا بھائی کیسے مارا گیا، نانا آپ کو بتانے آئی ہوں کہ کربلا میں
ستر قدم کے فاصلے پر اس بہن نے کیا دیکھا؟ عزاداروں قبر رسول پر آ گئے، قبر رسول پر آ گئے، بیویوں نے خود کو رسول اللہ کی قبر پر گرا دیا۔ امام حسین کی بڑی بیٹی جناب فاطمہ کہتی ہے، یا جدہ الیک المشتکا مما جرا علینا، اے نانا میں آپ سے شکایت کرنے والی ہے کرنے کے لیے آئی ہوں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا۔ بس آخری جملہ کہوں، عزاداروں جناب فاطمہ کبریٰ نے کیا کہا؟ کہا، نانا میں نے یزید سے زیادہ سنگ دل کوئی آدمی نہیں دیکھا، نانا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا میرے بابا کا سر یزید کے سامنے تشت پر رکھا ہوا تھا، نانا میرے بابا کے جن ہوٹوں کو آپ بوسے دیا کرتے تھے یزید اپنی چڑی سے میرے بابا کے ہوٹوں کو مارا۔ اللہ رحمت اللہ علی القوم الظالمین، وسیعلم الذین ظلموا ایم القلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہم عجل لولیک الفرج والعافیۃ والنصر وجعلنا من انصاره واغوانه المستشهدين بين يديه ما تم حسين۔